بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 21 جنوری 2011 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں ناظم دعوت و تربیت تنظیم اسلامی محترم جناب رحمۃ اللہ بٹر صاحب نے خطاب جمعہ میں رسولوں کے انکار کی اصل وجہ کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالی نے جو ہمیں دین دیا ہے, جو دین الحق کی صورت میں اللہ تعالی نے عطا کیا ہے, اس کی بنیاد ایمان ہے. اور آپ کو معلوم ہے ایمان اس کائنات کے ان حقائق کو جاننے کا نام ہے جو جب انسان شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. کہ یہ کائنات کیوں پیدا کی گئی ہے, کس نے پیدا کی ہے, یہ خود بخود چل رہی ہے یا کوئی اس کا چلانے والا بھی ہے, اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. اس میں جو اللہ تعالی نے چیزیں پیدا کی ہیں, کس مقصد کے تحت پیدا کی ہیں, اور پھر انسان کے ذہن میں آتا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے, مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے, میرا انجام کیا ہونے والا ہے. یہ سوال ہیں جو پیدا ہوتے ہیں, انہی کا جواب ہمارے ایمانیات میں, انہی پر مشتمل ایمانیات. اب معلوم ہے تین ہیں بڑے بڑے ایمان. ایمان باللہ, اسی کا حصہ ہے ایمان بالقدر, پھر ایمان بالرسالت, اس کے اجزاء ہیں ایمان بالملائکہ, ایمان بالکتب اور ایمان بالرسل. تیسرا ایمان ہے ایمان بالمعاد, ایمان بالآخرہ, وہ آخرت کا دن, حساب کتاب کا دن, جزا اور سزا کا دن, اور پھر دوزخ اور جنت اور اس کی زندگی, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یہ ساری تفاصیل اس ایمان کا حصہ ہے. ان میں سے ایمان بالرسالت جو ہے اس کی حیثیت کیا ہے, جان لیجیے اصل ایمان تو ایمان باللہ ہے. اس لیے ہمارے دین کا کو دین توحید بھی کہتے ہیں. باقی دونوں ایمانیات تو اللہ تعالی کی صفات کا ظہور ہے. اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ جب فقہا نے بھی ایمان کی تعریف کی تو ایمان مجمل میں صرف اللہ کے ایمان کا ذکر ہے اور کسی ایمان کا نہیں, کیونکہ اجمالی جب ایمان کا ذکر کیا جائے تو اصل ایمان ایمان باللہ ہے. اس لیے اس میں یہی ہے آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائہ و صفاتہ وقبل تو جمیع احکام ہی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یہاں نہ ایمان برسالت کا ذکر ہے نہ ایمان بالآخرہ. لیکن قانونی طور پر اس دنیا میں انسان کا تشخص معین جو کرتا ہے وہ ایمان برسالت کرتا ہے، وہ ایمان باللہ نہیں، ایمان بالآخرت نہیں. کیونکہ یہ دونوں ایمانیات تو کامن ہیں، اکثر و بیشتر جتنے بھی لوگ ہیں کسی نہ کسی حیثیت میں اللہ کو بھی مانتے ہیں، کسی کی حیثیت میں آخرت. جو یہاں پر ڈسٹنکشن پیدا ہوتی ہے کون کون ہے، وہ ایمان بر رسالت کی بنیاد پر ہے. جو یہاں پر جتنی تقسیم ہے، گروہ بندی ہے دنیا کے اندر، وہ ساری ایمان بر رسالت کی بنیاد پر ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول ہیں جو اللہ کی وحی کے مطابق اس کا نظام جو ہے وہ بناتے، وہ انسانوں کے لیے گائیڈنس کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ صراط مستقیم معین کرتے ہیں، وہ اس کے ڈیٹیل جو ہے نظام کا خاکہ وہ بناتے ہیں. اللہ کی طرف سے تو حکم ہوتا ہے، اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، اب کیسے پڑھیں؟ اس کا نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اللہ کا حکم ہے اللہ کی حاکمیت قائم کرو، اس کی حاکمیت کے تحت زندگی گزارو. اب وہ کیسے حاکمیت قائم ہوگی، کیسے وہ دستور بنے گا، اس کی شکیں کیا ہوں گی، اس میں کیا ڈیٹیل ہوگی، وہ ساری رسول معین کرتے، کیونکہ ان کا فنکشن یہی ہوتا ہے. نچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں صراحت سے فرمایا گیا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم پہلے رسولوں کو بھیجتے رہے ہیں اور ان کی طرف ہمارا فرشتہ وحی لے کر آتا تھا، کیوں؟ وہ نور وحی ہے جو انسانوں کو ان کائنات کی ساری ڈیٹیلز جو ہیں اس کے بارے میں آگاہ کرتا ہے. اسی طرح آپ کی طرف بھی ہم نے اپنے فرشتے کو وحی دے کر بھیج دیا، اپنا کرام دے کر بھیج دیا. ما کنت تدری ما الایمان کتاب، آپ نہیں جانتے تھے ایمان کیا ہوتا ہے، کن کن چیزوں کو ماننے کا نام ہے ایمان ہے، اللہ کو ماننا ہے تو کیسے ماننا ہے، اس کے رسولوں کو ماننا ہے تو کس حیثیت میں ماننا ہے، آخرت کو ماننا ہے تو کن تفاصیل کے ساتھ ماننا ہے، یہ آپ کو علم نہیں تھا. اور نہ ہی آپ جانتے تھے شریعت کیا ہوتی ہے، جو اللہ کے احکام ہیں ان کی حدود کیا ہیں، ان کا تعین جو ہے یہ آپ کے علم میں نہیں تھا، کون سی چیزیں حلال ہیں کون سی چیزیں حرام ہیں اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے ولکن جالنا ہو نورن، بلکہ ہم نے اس قرآن کو وہ نور بنایا ہے، اس وحی کو وہ نور بنایا ہے. نادی بہی من نشاء من عبادنا، ہم اس نور کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے بھی پسند کر لے، جسے بھی چن لے، اس کی طرف یہ وحی بھیجتے ہیں. اور پھر وہ کیا کرتا ہے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اس نور کو پا کر اب ان کے لیے وہ سیدھا راہ معین کر رہے ہیں کہ اللہ کی اس ہدایت پر عمل پیرا کس صورت میں ہونا ہے، اس کی ڈیٹیل کیا ہے، اس کا خاکہ کیا ہے، یہ آپ دینے والے. یہ ہے جو مقصد بعثت ہے اللہ تعالیٰ کے رسول. اللہ تعالیٰ نے جو بھی نظام دیا ہے وہ انہی کے ذریعے ہم تک پہنچایا اور انہی کی ذمہ داری لگائی ہے کہ اس میں لوگوں کی رہنمائی کریں، ان کے لیے سیدھا راستہ معین کریں، ان کے لیے رائے جو ہے وہ صاف کریں. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں کتنی تاکید کے ساتھ یہ فرمایا گیا ہے، وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ گویا اللہ ہی کی اطاعت. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود سامنے نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر کلام نازل کیا. اور آپ کو معلوم ہے کسی نے نازل ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، جس نے بھی مانا ہے کس بنیاد پر مانا ہے، تا تصدیق کی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی بنیاد پر کی. اس لیے آپ کو معلوم ہے اصطلاحی طور پر ہمارا ایمان یہی ہے تصدیق و بما جا بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں جو لے کر آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتہ نازل ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھا, انہوں نے جو فرمایا ہے کہ اللہ نے یہ کلام نازل کیا ہم اسی کی بنیاد پر ان کی سچائی کی بنیاد پر اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ واقعی اللہ کی طرف سے. اور انہوں ہی نے اللہ تعالیٰ کے ان احکام کی جو ہے عملی صورت کا تعین کیا ہے اس کا خاکہ بنا ہے. اس لیے فرمایا جو ان کی اطاعت کرتا ہے ان کا کہا مانتا ہے وہ گویا اللہ ہی کا کہا مانتا ہے. اس لیے قرآن مجید میں یہاں بھی رسولوں کی دعوت آئے گی اس میں بھی یہی ہوگا عبد اللہ و تقوہ واتیہم, لوگوں عبادت تو تمہیں اللہ کی کرنی ہے, تقوی اسی کا اختیار کرنا, لیکن کس طرح کرنا ہے, میرے پیچھے لگو, میری اطاعت اختیار کرو, میرا راستہ اختیار کرو گے تو اس کا حق ادا ہوگا. اس لیے وہ راستہ معین اللہ کے رسول کا ہے. اس لیے فرمایا ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ اس لیے بھیجے وہ لوگوں پر حجت قائم کرتے ہیں, اپنی ذاتی زندگی میں اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں, اس پر عمل کر کے لوگوں کے لیے ذاتی زندگی کا بھی نمونہ دیتے ہیں. کیوں؟ جتنے بھی رسول آئے ہیں انسانوں میں سے ہیں, کیونکہ انسانوں ہی کی ہدایت مطلوب ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ انسانوں ہی میں سے رسول بھیجتے ہیں. اور انسان ہی انسان کے لیے اسوہ بن سکتا ہے, نمونہ بن سکتا ہے, کوئی دوسری مخلوق بن ہی نہیں سکتا. اس لیے انسانوں ہی میں سے اللہ تعالیٰ بہتر ہے, اور وہ اس لیے بہتر ہے کہ تاکہ وہ لوگوں کے لیے انفرادی حیثیت میں بھی رہنمائی دے کہ تمہیں انسان ہونے کے ناطے سے, اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے سے, اس پر ایمان لانے کے ناطے سے, مومن ہونے کے ناطے سے اپنی زندگی کیسے گزارنی. اور صرف یہی نہیں, پوری اجتماعی زندگی اور انفرادی زندگی جو ہے اس کا ڈھانچہ بھی دیتے, تاکہ پورا انسانی زندگی جو ہے اس کا ایک دستور معین ہو, اس کا ایک نظم معین ہو, اور لوگوں کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ دیا ہوا دین جو ہے وہ نافذ ہو. وہ صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے کتابیں نہیں لے کر آئے, جو بھی اللہ نے کتابیں دی ہیں اس لیے دی ہیں کہ ان کے مطابق نظام قائم کرو. اصل معاملہ ہمارا کیا ہے, ہمارے ہاں یہ جھگڑے کیوں پیدا ہو رہے ہیں, اس کی وجہ بنیادی یہی ہے, ہم نے اس دستور کو نافذ نہیں کیا ہوا, یہ فیصلہ نہیں کیا ہوا کہ یہاں کوئی جو ہے کسی کی حاکمیت نہیں ہے, حاکمیت صرف اللہ کے لیے ہے, کوئی اور حاکم نہیں ہے جو دستور دے سکے یا کوئی قانون بنا سکے, اور پوری زندگی میں جو ہے اسی کی اطاعت, اسی کی فرما برداری, اس کا دیا ہوا نظام جو ہے وہ ہے جو نظام کا پورا جو ہے زندگی کا لائے عمل بننا چاہیے. اس لیے ہم نے وہ چیز جو ہے وہ معین نہیں کی ہوئی, فیصلہ کن طور پر جو ہے لکھی ہوئی, اس لیے لوگ جو ہے جو اس کی طرف لوگوں کی توجہ دلاتے ہیں کہتے ہیں انتہا پسند ہے. کیوں؟ رائج جو ہے وہ ہے نہیں, اور ہم دنیا کو وہ دکھا نہیں رہے, اس لیے جو بھی کہتا ہے کہ نہیں صحیح صحیح ہونا چاہیے اسے انتہا پسند کرا دیتے ہیں. اگر وہ یہاں رائج ہو کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے وہ دین الحق دے کر بھیجا ہے اس لیے کہ تاکہ اسے سارے دینوں پر غالب کیا جائے, پورا نظام زندگی اس کی بنیاد پر قائم کیا جائے, وہ عدل اور قسط کا نظام کر, کسی کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ یہ قانون یوں کرو اور یہ قانون یوں بدلو اور یہ یوں بدلو. اس کی وجہ یہ ہے ہم نے خود انہیں دعوت دی ہوئی ہے. کیوں؟ ہم نے لکھا بھی ہوا ہے اسی دستور میں حاکمیت اللہ کے لیے ہے, لیکن حاکم اللہ کو ماننے کو تیار نہیں ہے. ابھی تک وہ رومن لا جو انگریز دے کر گئے تھے وہی ابھی تک رائج. سرا دلیہ کا نظام کس کے تحت چل رہا ہے, فیصلے کس نظام کے تحت ہو رہے ہیں؟ وہ دیا ہوا ان کا جو ہے تاغوت کا دیا ہوا نظام ہے جس میں وہ سارے فیصلے ہو رہے ہیں, اسی کے مطابق ہو رہے ہیں, اسی میں ہم پیوند کاری کرتے ہیں, کہیں کہیں جو ہے وہ اپنی کوئی شک جو ہے کوشش کرنے ہیں اس میں ڈالنے کی, اور یوں ہی وہ ذرا نتیجے تن جو ہے وہ تحریک کوئی پیچھے ہٹتی ہے وہ پھر اسے چھیڑنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اسے جو ہے وہ وہی لے آتے ہیں کہ یہاں جو ہے عام دنیا کا رواج ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ پوری طرح جو ہے اللہ کا نظام وہ اختیار نہیں کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا ہے، اس لیے وہ دین دے کر بھیجتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دین الحق دے کر بھیجا. آپ کو معلوم ہے تین جگہ پر قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں کسی اور رسول کے لیے نہیں، کیوں؟ ان کی خصوصی حیثیت ہے، وہ آخری اللہ کے رسول ہیں، اور آخری شریعت اور آخری قانون آخری دستور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے دیا پوری نو انسانی کو، اور اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. یہ قیامت تک جاری رہے گا، قیامت تک یہی جو ہے دستور یہی ہوگا جو دنیا کے اندر جو ہے رائج ہونا چاہیے. ان کے ماننے والوں کا یہ فریضہ ہے کہ اسے نافذ کریں اور اس پر رہ کر زندگی گزاریں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا. نچے الفاظ صاف صاف ہیں، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، وہ اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا دے کر، کامل ترین ہدایت، ودین الحق، اور حق کا دین، سچا دین، حق پر مبنی نظام. کس لیے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اسے غالب کیا جائے پورے کے پورے نظام زندگی پر اور سارے ادیان پر. پہلے بھی اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا رہا ہے تو دین ہی دے کر بھیجتا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے اللہ کا دین لے کر آئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے تو اللہ کا دین لے کر آئے تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اس دین کو پسند کر لیا ہے قیامت تک کے لیے. اب ان کو بھی اپنا دین جو ہے چھوڑ کر اسی دین کو اختیار کرنا چاہیے جو اسی اللہ نے بھیجا ہے، جنہوں نے ان کی طرف رسول بھیجے تھے، جنہوں نے ان کی طرف دین بھیجا، اسی اللہ نے جو ہے یہ نظام العمل جو ہے وہ دے کر اب بھیج دیا، اور الہدا دے کر بھیج دیا. اب انہیں بھی اسے اختیار کرنا چاہیے، اس کے تحت زندگی گزارنی چاہیے. تقاضا تو یہ ہے. چنانچہ قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل اپنے رسولوں کا مقصد بعثت یہی قرار دیا. چنانچہ تمام رسولوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہے سورہ الحدید میں فرمایا گیا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم بھیجتے رہے اپنے رسولوں کو بینات دے کر، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہر رسول کے ساتھ نازل کرتے رہے ہیں کتاب اور میزان. یہ دو چیزیں اللہ ہر رسول کو دے کر بھیجتا رہا ہے. اس کا تقاضا کیا تھا؟ حاصل کیا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ لَيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں کے اندر عدل اجتماعی قائم ہو جائے، ان کے اندر عدل کا نظام قائم ہو جائے. اللہ اس لیے یہ دے کر بھیجتا ہے ہر رسول، تاکہ اس کے دین، اس کے بھیجے ہوئے نظام زندگی پر لوگ عمل پیرا ہوں اور اللہ کی حاکمیت قائم ہو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خلافت دی ہے، حاکمیت نہیں دی. اور آپ کو معلوم ہے حکم دینا جو ہے وہ حاکم کا حق ہوتا ہے، خلیفہ کا نہیں. خلیفہ تو اس کا پابند ہوتا ہے. میں اسے مثال سے سمجھایا کرتا ہوں، اچھی طرح بات سمجھ آ جاتی ہے خلیفہ کی حیثیت کیا ہوتی ہے اور حاکم جو ہے اس کا اصل اختیار کیا ہے، اور اس سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نظام کیا ہوتا ہے اور انفرادی زندگی میں آج کل جو کانسیپٹ مذہب کا ہے وہ کیا ہوتا ہے. دیکھیے، آج سے 60 سال پہلے یہاں حاکم کون تھا ہندوستان کا؟ برطانیہ، ملکہ برطانیہ. اس لیے آپ کو معلوم ہے ساری قانون سازی جو آپ کے ہاں قانون نافذ ہونا تھا اس پارلیمنٹ میں ہوتی تھی، وہ فیصلہ کرتے تھے کون سا چیز حلال کرنی ہے، کون سی حرام کرنی ہے، کون سا روکنا ہے، کون سا جائز رکھنا ہے، وہاں فیصلہ ہوتا تھا اور قانون وہ بناتے تھے. یہاں انہوں نے کیا رکھا ہوا تھا؟ واسرائے حاکم نہیں تھا، ان کا خلیفہ بیٹھا ہوا تھا. اس کی حیثیت کیا تھی؟ جو بھی ہم قانون پاس کر کے بھیجیں پورے کا پورا اسی طرح نافذ کر دو، اس کو بدلنے کا تمہیں کوئی اختیار نہیں، جس میں کوئی چینج نہیں تم کر سکتے. کیوں؟ تم حاکم نہیں ہو، حاکمیت تمہارے پاس. فیصلہ ہم کریں گے قانون کون سا لاگو ہوگا، کون سا پاس ہوگا، کون سا جو ہے الگے کرنا. تمہارا فنکشن یہ ہے تم اسے نافذ کر دو، یہاں پر رائج کر دو. ہاں یہاں ہم کوئی ڈائریکشن نہ دیں کسی معاملے میں. کیوں؟ آپ کو معلوم ہے جو حاکم ہوتا ہے وہ حدود معین کرتا ہے، حرام کو مختص کرتا ہے، حلال کو نہیں. جو چیزیں انسانوں کے لیے جو ہے برائی کا ذریعہ ہوتی ہیں، ان کے اندر فساد پیدا کرنے والی ہوتی ہیں، ان سے منع کرتا ہے، ان سے روکتا ہے اور حدود معین کرتا ہے. ان حدود سے آگے نہیں نکلنا، حدود اس کی معین کی ہوئی ہیں، ان کو تم فلانگ نہیں سکتے، ان سے آگے نہیں جا سکتے. اس کے حلال کو تم حرام نہیں کر سکتے، حرام کو حلال نہیں کر سکتے. ہاں یہ دائرہ بہت چھوٹا ہے، مباح کا دائرہ ہے اصل، جو سب سے بڑا دائرہ ہے، اس میں قانون سازی کرو، اس میں بہم مشورے سے فیصلے کر لو کیا کرنا. کیوں؟ جو بھی کرو گے جائز کے دائرے کے اندر ہوگا، ہمارے دیے ہوئے اختیار کے اندر ہوگا. جو ہم نے اختیار دیا وہ اس میں دیا ہے کہ ہماری کسی حدود کو نہیں بدل سکتے، ہمارے قانون کو کسی کو نہیں بدل سکتے، ہمارے کسی جائز کو ناجائز نہیں کر سکتے اور جائز کو ناجائز نہیں کر سکتے. ہاں یہاں ہم نے ڈائریکشنیں دی، وہ دائرہ بہت بڑا ہے، اس میں تم فیصلے کر لو. وہاں مل کر یہ ہے کسی بھی مسلمان حکومت کا جو اصل اختیار پوری ریاست کا. اگر مانتے ہیں اللہ کو ہمارا حکم ہے تو اللہ کے دیے ہوئے قانون کو نہیں بدل سکتے، اللہ کے دیے حرام کو حلال نہیں کر سکتے، سارے کے سارے مل کر بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے ضابطے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں سزاؤں کے اور حدود کے، انہیں نہیں بدل سکتے، انہیں اسی طرح نافذ کرنا ہوگا جیسے اللہ نے انہیں جو ہے دیا ہے. ہاں اس کے اندر تعزیرات ہیں، اس کے اندر حلال کا جو ہے مباح کا دائرہ ہے، اس کے اندر باہم فیصلے کر کے جسے ترجیح دینی ہے دے لو، جسے پیچھے کرنا ہے اسے پیچھے کر لو، جسے آگے کرنا اسے آگے کر لو. یہ ہے اصل چیز، یہ اگر ڈیسائیڈ کر لیا جائے تو یہ سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں جو آج کل اٹھے ہوئے، لیکن وہ ہم نے کیا نہیں، وہ اسی طرح رکھا ہوا ہے. پہلے تو وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے قرارداد مقاصد کو پاس کرنا پڑا، لوگوں کا پریشر تھا، لیکن اسے قرارداد کو باہر ہی رکھا آئین کے، اور پھر اگر اسے داخل کیا کسی نے تو اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کا قانون کا حصہ بھی بنا دیا، لیکن ساتھ شرائط بھی لا دی، یہ قانون اس کے دائرے میں نہیں آئے گا، یہ قانون اس کے دائرے میں نہیں آئے گا، یہ قانون اس کے دائرے. تو بھائی وہ کاہے کو اندر رکھا، اسے کاہے کو اس کا حصہ بنایا، اگر اس کے دائرے میں نہیں آ سکتا تو پھر یہ اللہ کو حاکمیت ماننے کا تکلف کیوں فرما رہے ہو؟ اللہ کو ماننے کا جو تقاضا تو یہ ہے کہ پورے کے پورے اس دیے ہوئے نظام کو جو ہے وہ قائم کرو، اس میں تقسیم کرنی تمہارے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے نافرمانی ہے، اس کی صریحا نافرمانی ہے. اس لیے قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے کہ صاف صاف فتویٰ دیا وہ ملم یاقم بیمان ضل اللہ فاولاکم الکافرون واولاکم الفاسقون فاولاکم الظالمون، وہی تو مشرک ہیں، وہی نافرمان ہیں، اور وہی جو ہیں ظالم ہیں، اور وہی جو ہیں کافر. کیوں؟ اللہ کہتا ہے ماننا ہے تو پورا پورا مانو، میری حاکمیت کو مانو، حاکم میں ہوں، تمہیں میں نے حاکمیت نہیں دی کہ تو اس میں میرے برابر پا آ کر جو ہے میرے قانون کو بدل دو اور اس میں کوئی تقسیم کر دو، نہیں تمہیں خلافت دی گئی. اور خلیفہ کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی حاکم جو ہے وہ قانون پاس کر کے دے اسے امپلیمنٹ کرے، اس پر عمل پیرا ہو، اس کے لیے نظام بنائے کہ کیسے اس کے جو ہے حدود پر عمل پیرا ہونا. یہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ رسولوں کو بہتر ہے، وہ دین دے کر بہتر آیا ہے. یہاں فرمایا کیا دے کر بھیجا ہے؟ کتاب اور میزان. یہ کتاب تو ہمیں پتا ہے، میزان کیا ہوتی ہے بھائی؟ میزان کہتے ہیں ترازو کو، اور کس کی سمبل ہے یہ؟ عدل. ہاں دیکھ لیجیے ہم نے بھی بنا رکھی ہے، یہ مال روڈ پہ گزرتے ہوئے دیکھ لیجیے ہم نے بھی ہائی کورٹ کی بلڈنگ پہ بنا رکھی، ترازو بنا رکھا. کیوں؟ یہ عدل کی نشانی ہے، اس لیے اللہ ہر رسول کو کتاب کے ساتھ وہ ترازو بھی دیکھتا بھیجتا رہا ہے کہ تاکہ وہ نظام عدل بھی قائم کرو. صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے یہ کتاب نہیں ہے کہ اسے پڑھتے رہو اسے اللہ خیر صلاح ثواب لیتے رہو، یہ اس لیے بھیجی گئی ہے کہ اس کا نظام بھی قائم کرو، اس کا نظام بھی رائج کرو. اس لیے آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بھیجتا کہاں رہا ہے؟ جان لیجیے اچھی طرح، کسی رسول کو اللہ نے کسی گاؤں میں نہیں بھیجا، کسی رسول کو کسی قصبے میں نہیں بھیجا، جس رسول کو بھیجا ہے اس وقت کے دار الخلافہ میں بھیجا، ام القرآن. کیوں؟ وہاں ہوتے ہیں نظام دینے والے، جن کا دستور لاگو ہوتا ہے، جن کے اختیارات ہوتے ہیں، جنہوں نے پورا نظام جو ہے قائم کیا ہوتا ہے، وہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کسی بھی مملکت میں، کسی بھی ریاست میں دستور ہمیشہ ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہو سکتے. دین ہمیشہ ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہو سکتے. دین وہ ہوتا ہے جو لاگو ہو، جو رائج ہو، جس کے تحت لوگوں کی زندگی گزر رہی ہو، جس کے تحت معاملات سیٹل ہو رہے ہیں، وہ دین ہوتا ہے. باقی مذہب بن جاتے ہیں، انفرادی معاملہ ہوتا ہے، وہ بہت سے بھی ہو سکتے ہیں کسی جگہ. کیوں؟ مذہب کا تعلق آپس کے اندر ایک دوسرے سے کوئی متعلق ہی نہیں. دیکھیے، جسے ہم عقیدہ کہتے ہیں، یہ ایمان کہتے ہیں، ہر شخص کا اپنا اپنا تصور ہے اللہ کے بارے میں، کوئی دوسرا اس میں شیئر کر نہیں سکتا، اس میں کوئی کسی کو جو ہے ساجی بنانے کی ضرورت ہی نہیں. ہر شخص خود مانتا ہے جیسا مانتا ہے، اس کا تصور ہے اللہ کے بارے میں، وہ صحیح مان، اس کا عقیدہ ہے، جسے ہم آج کل عقیدہ کہتے ہیں. اسی کے مطابق اپنی رسومات ادا کرے گا، اسی کے مطابق اپنی عبادات کرے گا، اور اس میں کوئی دوسرے کو دخل دینے کا اختیار نہیں ہے. یہاں تک کہ اللہ نے اپنے دین کو بھی، جو دین پوری زندگی کے لیے بھیجا ہے، اس میں بھی یہ رعایت رکھی ہے کہ کوئی اسے نہیں مانتا تو نہ مانے، جبرن نہیں منوائیں گے، زبردستی نہیں کریں گے. جو عقیدہ رکھنا چاہتا ہے رکھے، جو اپنی عبادت کرنا چاہتا ہے کرے، جو اپنی رسومات ادا کرنا چاہتا ہے کرے، لیکن نظام اللہ کا ہوگا جس کے تحت اسے زندگی گزارنی ہوگی، حکمیت اللہ کی ہے جس کے تحت اسے رہنا ہو. اس میں ہم جبر نہیں کریں گے، زبردستی نہیں کریں گے. یہ ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین کو منوانے میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ضرور مانو، نہیں مانتے نہ مانو، لیکن جب مان لیا ہے تو پھر پورا کو ماننا پڑے گا. پھر اس کی تقسیم جو ہے وہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس میں تقسیم کرو. جب مان لیا ہے پھر پورے کے پورے اس کے قانون کو مانو، اس میں تقسیم جو ہے یہ اللہ نہیں مانتا، یہ اللہ اجازت نہیں دیتا. کیوں؟ یہ تو شرک ہے اس کی حاکمیت میں، اس کے اختیار میں، اس کی حیثیت میں، کہ تم وہ چیزوں میں اس کا حکم مان رہے ہو، کسی اور کا مان رہے ہو، کسی اور کا تم نے لیا ہوا، تو یہی تو شرک ہے. شرک اور کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی حیثیت ہی کو نہ ماننا، اس کے دوسروں کو بھی برابر کر دینا، اسی کا نام تو شرک. تو اللہ تعالیٰ اس دستور میں، قانون میں دوئی نہیں مانتا. اور آپ کو معلوم ہے قانون دینے والے دار الخلافہ میں بیٹھے، اور جب تک پہلا دستور اور پہلا قانون ختم نہ ہو دوسرا دین آ ہی نہیں سکتا، اس کی جگہ لے ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ جان لیجئے اسلام کبھی امینڈمنٹسوں سے نہیں آیا، اس میں پچ لگانے سے جو ہے چیز نہیں قائم ہوتی، پہلے نظام کو تباہ کرنا پڑتا ہے. جو اصل معاملہ تو حاکمیت کا ہوتا ہے، کہ حاکمیت کس کی ہے؟ اگر اسے ہی نہیں ختم کریں گے تو اس میں ترمیمیں کر کے کیا کر لیں گے؟ معاملہ تو وہی رہے گا کہ اختیار کسے ہے، اس کو تبدیل کرنے کا اور نہ کرنے کا جو اختیار کس کے پاس ہے. اس لیے وہ ختم کرنا پڑتا ہے کہ پہلے مانو حاکمیت اللہ کے لیے ہے، اور وہ بغیر تقسیم کے پورے کا پورا جو اس نے دین دیا ہے اسے نافذ کرنا ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہر رسول کو دار الخلافہ میں بھیجتا ہے، کیوں؟ وہاں ہوتے ہیں دین دینے والے جن کا نظام رائج ہوتا تھا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا دین قائم کرنا اتنا لازم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے آ کر دعوت دی اپنی قوموں کو، انہوں نے نہیں مانا، تسلیم نہیں کیا. اگر جھگڑا کا ہوتا تھا، جھگڑا سارا نمبرداری کا تھا، اختیار کا ہوتا تھا. اس لیے سب سے بڑی مخالفت کون کرتے تھے؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه، وہ سردار جو بیٹھے ہوتے تھے، جن کی سرداری چل رہی ہوتی تھی، جن کے مفادات اس نظام کے ساتھ متعلق ہوتے تھے، جو اس کی وجہ سے اپنے لیے حقوق لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، وہ تھے جو سب سے بڑے مخالف ہوتے تھے. کیوں؟ ان کے حقوق پہ زد پڑتی تھی، ان کے اختیارات پہ زد پڑتی تھی، کیونکہ اللہ کے رسول تو عدل والا نظام لے کر آتے ہیں کہ جس میں حاکمیت کسی کے لیے نہیں ہے، سارے کے سارے محکوم ہیں، حاکمیت صرف اللہ کا حق ہے، اس کے تحت آؤ. اس میں کسی کی حیثیت نہیں رہتی کہ کسی کا استحقاق باقی رہ جائے اور کسی کو جو ہے وہ وہاں پر جو ہے استثناء مل جائے. نہیں، اللہ کے رسول بھی اسی طرح اللہ کے احکام کے پابند ہوتے ہیں جیسے باقی جن کی طرف دعوت دیتے ہیں ان کو بھی. اور اسی لیے آپ کو معلوم ہے ہر رسول اس دعوے کے ساتھ جو ہے وہ دعوت دیتا رہا، میں سب سے پہلا خود ایمان لانے والا ہوں اور سب سے پہلا خود تسلیم کرنے والا ہوں. کیوں؟ حاکمیت اس کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے، میں بھی اس کا بندہ ہوں، میرے لیے بھی وہی ہے احکام جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، جو میں تم تک پہنچا رہا ہوں اور تمہیں بھی یہی دعوت دے رہا ہوں، اسے حاکم مان کر سارے جو ہے اس کے تحت آ جاؤ، اس کی حاکمیت کو تسلیم کر لو تاکہ کوئی حاکم نہ رہے، کسی کا یہاں پر جو ہے استحقاق نہ رہ جائے. یہ ہے جو سب سے بڑی رکاوٹ بنتی تھی، لوگ اپنے مفادات چھوڑنے پر نہیں آتے تھے. مگر نہ لا علمی نہیں کہ انہیں علم نہیں ہوتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، نہیں، انہیں اچھی طرح معلوم ہوتا تھا یہ اللہ کے رسول ہیں. آڑے آتی تھی تو یہ چیز آڑے آتی تھی کہ اپنا اقتدار چھوڑنے پر نہیں آتے تھے، اپنے مفادات کو قربان کرنے پر نہیں آتے. مگر نہ یہ نہیں ہے کہ انہیں پہچانا نہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، نہیں، رکاوٹ یہ بنتی ہے. اس لیے آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کے رسول آ کر دعوت دیتے رہے، قوموں نے نہیں مانا تو کیا کیا؟ اپنے رسول اور ماننے والوں کو ہجرت کرائی اور پیچھے پوری پوری بستی کو نیست و نابود کر، یہاں تک کرنا پڑا ہے. اس دین کو قائم کرنے کے لیے، اس اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے پوری پوری بستی کو نیست و نابود کیا ہے، پورے پورے جو ہے قوموں کو سفاستی سے مٹا دیا. کیوں؟ وہ اللہ کی حاکمیت آگے آڑے آ رہے تھے، اللہ کے دین کو نہیں مان رہے تھے جس طور پر ماننا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اللہ کے دینوں کو غالب کیا، اپنے نظام کو قائم کروایا ہر رسول کے ذریعے. اور اللہ کے رسول بعد میں اپنے ماننے والوں کے ساتھ اس دور کا جو بھی ضابطہ تھا اس کے مطابق زندگی گزار کر گئے، اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا پورا جو ہے نظام قائم کر کے گئے. کیوں؟ ان کی ذمہ داری تھی، اللہ بھیجتا اس لیے تھا. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہاں بھیجا؟ ام القرآن میں. جان لیجئے عرب پر اگرچہ باقاعدہ کوئی حکومت نہیں تھی، لیکن دین مکے والوں کا جو پورے عرب پر آئی تھا، شہادت ان کے پاس تھی، کس چیز کو حرام کرنا ہے، کس کو حلال کرنا ہے، کون سی چیز جو ہے اس میں ایڈ کرنی ہے، کون سی، سارا اختیار ان کے پاس تھا. ان کا دین تھا جو لاگو تھا پورے عرب پر. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ام القرآن میں بھیجا گیا. اس لیے قرآن مجید میں صاف صاف ہے، وَقَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. اے اللہ کے رسول، جیسے ہم پہلے ان کو بھیجتے رہے ہیں ام القرآن میں اپنا کلام دے کر، ہم نے آپ کو بھی اجے قرآن عربی دے کر جو ہے ام القرآن میں بھیج دیا تاکہ ان کو آگاہ کرو، اپنی سرداری اور اپنے اختیار چھوڑ کر اللہ کے اختیار کو قبول کرو، اس کی حاکمیت کو مانو. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ 13 سال کی دعوت دینے کے باوجود نہیں مانے، تو اللہ نے کیا کیا؟ اپنے رسول اور ماننے والوں کو ہجرت کروائی، لیکن پیچھے عذاب نہیں بھیجا. پہلے تو اللہ ایسے کرتا رہا، یہاں یہ نہیں کیا. کیوں؟ سوچئے، دیکھیے وہ آخری رسول ہے، اگر یہاں بھی اللہ معجزے سے کر دیتا تو ہمارے پاس کوئی طریقہ کار نہ رہتا، کوئی اسوہ نہ رہتا کہ دین کو کیسے غالب کرنا ہے جب محکوم ہو جائے، اس کے لیے محنت کیسے کرنی ہے، اس کے لیے جان مار کیسے، کوئی نمونہ نہ ہوتا. اس لیے نہیں، پیچھے عذاب نہیں بھیجا، بستی تباہ نہیں کی. بلکہ اپنے رسول اور ماننے والوں سے پوری زندگی میں انسانی سطح پر جدوجہد کر کے دین کو غالب کیا تاکہ بعد والوں کے لیے نمونہ بن سکے، کیونکہ آخری رسول ہیں، بعد میں کسی نے نہیں آنا تھا. اس لیے آپ کو معلوم ہے مدینہ میں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، 6 مہینے لیے ہیں صرف، جن میں بیت جو ہے مسجد نبوی تعمیر ہو گئی، ہیڈ کوارٹر بن گیا. جتنے بھی مہاجر آئے تھے انہیں انصار کے بھائی بھائی بنا دیا، اس معاشرے کے فرد بنا دیا، کیونکہ اتنے آدمیوں کا علیحدہ انتظام کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں تھا، اس معاشرے کے فرد بنا دیا انہیں. 3 قبیلے یہود کے تھے، ان سے معاہدہ کر لیا، اگر کوئی مدینے پر حملہ آور ہوگا تو مل کر دفاع کریں گے، تم بھی یہی بستے ہو، تمہارے بھی مفادات اسی میں. اس کے بعد کدھر کا رخ کیا بالا، کسی قبیلے پر حملہ نہیں کیا جو مدینے کے پاس رہتے تھے، کسی پر چڑھائی نہیں کیا اور دین مانو نہیں، رخ کیا تو مکے والوں کا کیا، انہی کے قافلوں پر دستے بھیجے ہیں نا، انہی کی شارہ کو مغزوف بنایا نا، جس کے نتیجے میں جنگ بدر ہوئی ہے، انہیں نکالا ہے وہاں سے. کیوں؟ پتا تھا دین ان کا ہے جو پورے عرب پر رائج ہے، جب تک وہ مغلوب نہیں ہوں گے کوئی نئے دین کو قبول کرنے نہیں والا. کیوں؟ پہلے دین کے ہوتے ہوئے دوسرا آ ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، دین تو وہ ہوتا ہے جو رائج ہے، اور وہ رائج تھا، اس لیے ان کی طرف رخ کیا ہے. مگر نا سوچئے، مدینہ بھی اتنی بڑی بستی تھی نا جتنی مکہ، کو خاص فرق نہیں تھا. مدینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا گیا، کسی نے سمجھا نیا دین آ گیا؟ کیوں؟ اس کی تنفیذ ہی نہیں ہو رہی تھی، وہ کہیں لاگو ہی نہیں تھا. پتا تھا کہ پہلا دین چل رہا ہے اور وہ لاگو ہے. اور جب مکہ فتح ہو گیا، پہلے دین والے مغلوب ہو گئے، پھر کسی سے جنگ کرنے کی نوبت نہیں آئی، تمام قبائل نے آ کر اسلام قبول کر لیا. پتہ چل گیا پہلا دین جاتا رہا ہے، نیا آ گیا، اس نے اس کی جگہ لے لی، پھر کسی سے جنگ کرنے کی نوبت ہی نہیں، سب نے آ کر اس دین کو قبول کر لیا. لیکن پہلے کے ہوتے ہوئے دوسرا کبھی نافذ نہیں ہو سکتا، تو وہ انٹیکٹ ہے، اس کے تحت پورا نظام چل رہا ہے، اس کے تحت لوگ جو سارے معاملات جو ہے سیٹل ہو رہے ہیں، اس کے ہوتے ہوئے دوسرا کو کون مانے گا؟ اس لیے پہلے کو ہٹانا پڑتا ہے تو دوسرا آتا ہے، وگرنہ کبھی نہیں آتا. کیوں؟ دو نہیں ہو سکتے، دین ہمیشہ ایک ہوتا. اور آپ کو معلوم ہے یہ آیت جو 3 بار نافذ ہوئی ہے، ان میں سے آخری بار کب نافذ ہوئی ہے، نازل ہوئی ہے 9 ہجری میں جا کر، جب پہ عرب پر پورا اللہ کی حاکمیت قائم ہو گئی، دین غالب ہو گیا، پھر نازل کی ہے 3ری بار. کہ یہیں سے ہی نہ سمجھ بیٹھو کہ عرب پر ہو گیا غالب تو فنکشن پورا ہو گیا ہے، فریضہ پورا ہو گیا، نہیں، اس دین کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے باقی دینوں پر بھی غالب کرو. اس لیے وہاں آیت نازل یہاں کیا، اس سے 2-3 آیتیں پہلے جا کر یہ آیت پڑھیے گا، صریحاً حکم دیا گیا، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. مسلمانوں تمہاری جنگ ختم نہیں ہوئی کہ سمجھو عرب پر دین غالب ہو گیا تمہاری جنگ ختم ہو گئی ہے، کتاب جاری رکھو. کن سے؟ ان سے جو نہیں مانتے اللہ کو اور آخرت کو، ان کے ساتھ جہاد کرو، قتال کرو. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور ان سے بھی جنگ کرو جو اللہ کی حرام کی ہوئی اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار نہیں دیتے، ان سے جنگ کرو. ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ماننے کا مطلب ہے اس کے حرام کو حرام قرار دو، اس کے حلال کو حلال قرار دو، پھر اس کے ماننے کا تقاضا پورا ہوتا ہے. اس لیے ان سے جنگ جاری رکھو. بلا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، جو ان چیزوں کو حرام قرار نہیں دیتے جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا. اب 3ری کیٹیگری کا بھی ذکر ہوا ہے، ولا یدینون دین الحق، اور جو اب اپنے دین کو چھوڑ کر دین حق کو قبول نہیں کرتے. کون؟ من الذین اوت الکتاب، جنہیں ہم نے کتابیں دے رکھی. کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے دین دے کر بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارا دین لے کر آئے، یہی تھے نا اہل کتاب. ان سے بھی جنگ کرو اور ان سے بھی منواؤ اس دین کو، اگر نہیں مانتے اس دین کو ان پر بھی غالب کرو. حکمرانی اللہ کی ہونی چاہیے، وہ نہیں مانتے تو اپنے دین کو مذہب بنا کر نیچے ہو کر رہیں. این یوتل جزیہ تائیں یدم وہم ساگرون، جزیہ دے کر چھوٹے ہو کر رہیں، قانون اللہ کا ہوگا. جو وانی ان کا کو پوچھا جائے گا تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے، نہیں ان کا وقت ختم ہو گیا. اب اللہ نے یہ نظام ہے جو پوری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے پسند کر لیا ہے، اب وہ بھی نہیں مانتے اس کو، اس کی حاکمیت کو، چھوٹے ہو کر رہیں، اپنے دین کو مذہب بنا لیں، ہم زبردستی نہیں کریں گے، یہ ضرور مانو، لیکن دین یہ غالب ہونا چاہیے. یہ تھا جس کے لیے پھر صحابہ نکلے ہیں. کیوں نکلے ہیں بعد میں؟ اس دین کو غالب کرنے کے لیے، ان سے اس دین اللہ کی حاکمیت جو ہے اسے رائج کرنے کے لیے. آپ کو معلوم ہے کہ کیا جواب دیا تھا رستم کو جب اس نے کہا بھائی کوئی اپنا نمائندہ بھیجو، مجھے سمجھ نہیں آتی تم کر کیا رہے ہو. بھیجا گیا نمائندہ، اس نے کہا بھی اربو تم پہلے بھی آیا کرتے تھے اور لوٹ مار کر چلے جاتے تھے، اب تم جاتے ہی نہیں، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ کیوں؟ وہ پہلے بھی ریڈ کیا کرتے تھے اور اپنا حصہ لے آیا کرتے تھے. یہ قبائلیوں کا نظام رہا ہے بھائی، سیٹل زندگی سے حصہ لیتے رہتے. ہمارے ہاں بھی ہے نا، یہی ہوتا رہا. انہوں نے کہا دیکھو بھائی، پہلے ہم اپنی مرضی سے آتے تھے، اب ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے. انا قد ارسلنا، اب ہمیں بھیجا گیا ہے، ہم لوٹ مار کرنے نہیں آئے، اللہ نے بھیجا ہے اپنے رسول کو اور رسول نے ہمیں رسول بنا کر بھیجا، ہم اس کے رسول کے رسول. کس لیے آئے ہیں؟ لنخرج الناس من ظلمات الجهالة الى نور الاسلام. اب ہم تمہیں جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی دینے آئے، ہم لوٹ مار کرنے نہیں آئے. ومن جور الملوک الى عدل الاسلام، اور بادشاہوں کے ظلم سے تمہیں نکال کر، یہ جو انہوں نے نظام جو ہے قائم کیا ہوا، کسی کو غلام بنایا ہوا، وہ کسی پر مسلط ہیں، اس سے نکال کر اسلام کا عدل دینے آئے ہیں. عدل کا نظام جو اللہ نے اپنے رسول کو دے کر بھیجا وہ دینے آئے ہیں. اور یہ تھا پھر وہ قائم کیا، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا، نہیں نظام قائم کیا، فیصلے اس کے تحت ہوتے تھے، اس میں کوئی دخل نہیں تھا تورات کا یا انجیل کا یا کسی اور کتاب کا، نہیں قرآن کے مطابق. ہاں تم نہیں مانتے عیسائی رہو، ایک کو ماننا ایک کو مانو، تین کو ماننا تین کو مانو، یہودی رہو، تم مشرک رہو، جو بھی ہے نہیں مانتے نہ مانو، لیکن نظام اللہ کا ہوگا جس کے تحت زندگی گزارو. یہ ہے جس کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے. ہم ماننے والوں نے بھی اسے نافذ نہیں کیا ہوا، انہوں کا کیا کرنا؟ اگر وہ اس حیثیت میں نافذ ہو تو کسی کی جرات کر سکے یا انگلی اٹھا سکے؟ انہیں پتا ہے کہ انہیں خود بھی اس پر یقین نہیں ہے، یہ خود بھی اس پر عمل پیرا نہیں ہے، یہ خود بھی اس پر تو چاہنے والے نہیں ہیں، اس لیے ہیں بار بار جو ہے کوئی ادھر سے بول پڑتا ہے، کوئی ادھر سے بول پڑتا ہے، اس کی وجہ یہ. اور سوچئے وہ دین کہاں ہے، کہیں ہے؟ برا نہ مانیے، آج وہی حیثیت ہماری ہے جو اس وقت ان کی تھی. آج ہم ان کے دین کے تحت، نظام ان کا ہے جو رائج ہے آج بھی، اپنے دین کو مذہب بنا کر جزیہ دے کر زندگی گزارے، یہ حیثیت ہے ہماری. کہاں تک آپ کو اختیار ہے؟ صرف عقیدے تک، نمازوں تک یا رسومات، اس سے آگے بھی اختیار ہے کس کو؟ نہیں، نظام وہی آ رہا ہے جو تاغوت کا دیا ہوا اس وقت سے، یا وہ یہاں مسلط تھا، وہی آپ کا عدالتی نظام آج بھی چل رہا ہے، اسی کے تحت سارے فیصلے ہو رہے ہیں. نظام تو ان کا رائج ہے، وہی حرام آج بھی حرام ہے، وہی حلال آج بھی حلال ہے، کسی کو کیا ختم؟ وہ حرام اسی طرح دندنا رہا ہے، وہ جوئے سٹے کے پورے پورے اخباروں کے پیج کے اشتہار آ رہے تھے جسے اللہ نے حرام کیا، وہ سود کا جو ہے پورا نظام ہی اس سود پہ چل رہا ہے جس کو اللہ نے حرام کیا. وہ معاشرت جو ہے وہ مرد و زن کا علیحدہ علیحدہ دائرہ کار, وہ پردے کے احکام, ان کے مخلوق معاشرت, وہ کہاں ہے؟ ہم تو کروڑوں خرچ کر اس کو پھیلا رہے ہیں, وہ شراب حرام خوری کو, بے حیائی کو, اور پھر بھی ہم بڑے سیٹسفائیڈ کہ ہم اللہ کے دین پر عمل پیرا. اللہ کے دین پر کہاں عمل رہے ہیں, مذہب پر عمل پیرا. لیکن اللہ اپنے رسولوں کو دین دے کر بھیجتا ہے, مذہب دے کر نہیں بھیجتا. اور دین تب ہوتا ہے جب اللہ کی حکمرانی قائم ہو, اس کے تحت سارا نظام چل رہا ہو. یہ انفرادی معاملہ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجازت دیتا ہے, نہیں ماننا نہ مانو, ایک کو ماننا ایک کو مانو, دس کو ماننا دس کو مانو, سو کو ماننا سو کو مانو, ہمیں تمہیں اس پہ زبردستی نہیں کریں گے, لیکن فیصلے اللہ کے دین کے تحت ہوں گے, اس کے تحت رہنا پڑے گا. یہ ہے یہاں تک آج ہم پہنچے ہوئے ہیں. لیکن وہ دین کبھی وعدوں سے نہیں آتا, کبھی دین غالب نہیں ہوا آوازوں سے, اس کے لیے قوت چاہیے. کیونکہ جن کے مفادات ہوتے ہیں, جن کی چودراتیں بنی ہوتی ہیں, وہ چھوڑنے پر نہیں آتے, ان کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں, ان کے لیے قوت پیدا کرنی پڑتی ہے, اس لیے جماعتی زندگی گزارنی پڑتی ہے, ایک ہونا پڑتا ہے تاکہ اس باطل نام کے ساتھ ٹکرا کر اسے مغلوب کر کے اللہ کا دین قائم کیا جائے. اور ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے. کیوں؟ ایک ہی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے اور آخری رسول کی دی ہے, اور اس نے اسی طرح کیا اور اسی پروسیس سے کیا ہے. وہی مثال ہے ہمارے پاس, وہی اسوہ ہے. اس لیے اللہ نے آخری رسول سے وہ ساری جد و جہد انسانی سطح پر کروائی ہے, اس میں آپ کو کوئی معجزہ نہیں نظر آئے گا. انسانی سطح پر کروائی ہے, سارے برہ ٹریک رہے تاکہ بعد والوں کے لیے نمونہ رہ سکے. وہی طریقہ کار ہے, اختیار کرنا پڑے گا تو دین آئے گا, مگر نہ ایسے نہیں آئے گا. امینڈمنٹوں سے کبھی دین نہیں آئے تھے, جزوی ان میں ترمیمیں کرنے سے کبھی نظام نہیں بدلتا. نظام کا اصل معاملہ ہوتا ہے اختیار کس کا ہے, کون سازی کس کے تحت ہوگی, کون ہے جو حکم دینے والا ہے, اور کون ہے جو اس کا حیثیت کیا ہے, وہ خلافت کی ہے حکمیت نہیں ہے, وہ طے کرنا پڑے گا تو پھر معاملہ ہوگا, مگر نہ نہیں ہوگا. انہوں نے جھگڑے چلتے ہی رہیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں ہمارے دلوں کو کھولے, وہ اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے. جماعتی زندگی دین کا لوازم. جو شخص بھی جماعتی زندگی نہیں گزار رہا, دان لیجیے, دینی زندگی نہیں گزارا, مذہبی زندگی گزارا, اور اللہ نے مذہب دے کر نہیں دیکھا, دین دے کر بیٹھا. ہم اکیلے اکیلے بیٹھے ہوئے. نہیں بھائی, جماعتی زندگی اس کا لزوم ہے, تب ہی دین آتا ہے, تب ہی وہ جو ہے نظام قائم ہوتا ہے, وہ گنا قائم نہیں ہوتا. اس کے لازمی ہے. سوچئے, جس کو بھی آپ سمجھتے ہیں یہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد ہے, اس کے ساتھی بنی. علیحدہ علیحدہ زندگی گزارنی جو ہے یہ دینی زندگی نہیں ہے, دین اسلام کے تحت وہ زندگی نہیں. وہ تو کہتا ہے اجتماعی قائم کرو تاکہ دین غالب ہو, تاکہ اس کا نظام قائم ہو, اور وہ ہمیشہ قوت سے ہوتا ہے, لہذا لہذا رہنے سے نہیں ہوتا. جب سے ہم بکھرے ہیں اور جو ہیں اس وقت سے جو ہے مغلوب ہو گئے. نہیں, وہ کہتا ہے ایک ہو کر رہو اور ایک قوت کے تحت اپنی جو ہے طاقت پکڑو, تاکہ جو ہے دین اس کے غلبے کی راہ جو ہے مار سکے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کو قبول کر کے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی بیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف.